السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माइक वाले को पैसा वैसा मिला है कि नहीं?
टेक्निशियन कहाँ है? माइक तो सही था,
मैं सही करूँ?
ऊपर ये रिकॉर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में जो है का जो प्रोग्राम होता है वहाँ एक माइक कभी नहीं होता है, छोटा होगा बड़ा होगा इंसान हिंदुस्तान का।
मैं अपने लेवल के बराबर कर रहा हूँ, फिर क्या है?
चलो
चलो ठीक।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دلنشین ماؤں بہن، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو کون سی دی؟ سب سے بڑی نعمت اگر اس سوال کا جواب قرآن حکیم کی روشنی میں تلاش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، اور اسی نعمت کا سوال ایک مسلمان دن بھر میں 17 بار کرتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم.
اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک انسان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں اور ہدایت کی نعمت سے وہ محروم ہے، بڑا ہی بدنصیب ہے وہ انسان. اور ایک انسان دنیا کے اعتبار سے کمزور ہے، غریب ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت کی نعمت ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ سب سے بڑا خوش نصیب. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اللہ کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلنے والا نہیں ہے. اچھا، تھوڑی سی تعصب والی بات نہیں لگ رہی؟ اسلام خود کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی دین اگر سویکارنے ہے، اگر ایکسپٹیبل ہے، اگر قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے. سورہ آل عمران کے اندر دوسرے مقام پر اس بات کو اور کلیئر طریقے سے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين.
اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین اگر کوئی تلاش کرے گا،
ومن يبتغي غير الاسلام دينا، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر کوئی شخص تلاش کرے گا، فلن يقبل منه، تو وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا.
اسلام خود کہہ رہا ہے کہ اسلام پر چلو گے تو ٹھیک ہے، دوسرے مذہب پر چلو گے تو گڑبڑ ہے. تھوڑی تعصب کی بات لگ رہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. اسلام کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے نبی کے اوپر جو دین نازل کیا گیا اس کا نام اسلام ہے. ایسا نہیں ہے. سارے نبیوں کا دین اسلام ہی تھا. دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان سب کی تعلیم ایک تھی. دلیل دلیل خود قرآن کریم سے لیتے ہیں.
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. اے محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کی طرف جو دین اتارا ہے، جو شریعت آپ کے اوپر نازل کی ہے، یہ وہی دین ہے جو دین ہم نے اللہ کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا. اے میرے پیارے نبی، اسی دین کی تعلیم ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دی تھی، اسی دین کی تعلیم ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دی تھی، اسی دین کی تعلیم ہم نے عیسیٰ روح اللہ کو بھی دی تھی.
فار یور کائنڈ آف انفارمیشن،
آپ کو بتا دوں میں کہ اس آیت کریمہ میں پانچ نبیوں کا ذکر ہے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. ہمارے علماء کرام جانتے ہیں ان پانچ رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے. جانتے ہیں ان پانچوں رسولوں نے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں کسی اور نبی نے نہیں اٹھائی. جتنا ان بیچاروں نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں اور نبیوں کے حصے میں وہ چیز نہیں ہے. یہ بڑے حوصلے والے، عزم کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، یہ بڑے حوصلے والے نبی، ان کو قرآن کے اندر اللہ نے اولو العزم کہا ہے. اور ایک بات اور، دیکھو نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں شرک آیا تو نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام کے اوپر جتنے لوگ ایمان لائے، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، بس وہی لوگ دنیا میں بچے، باقی سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے. سارے کے سارے لوگ طوفان میں ڈوب گئے، کوئی نہیں بچا. صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، وہی لوگ بچے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا. ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا. جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے تو میری کشتی میں سوار ہو جا. اے میرے بیٹے آج اسی کو نجات ملے گی، اسی کو موکش ملے گی، اسی کو موکش پراپت ہوگا، اسی کو نجات ملے گی جو میری کشتی میں سوار ہوگا. اے میرے بیٹے یہ باپ کی گزارش ہے، تو میرے اپنے باپ کی کشتی پہ سوار ہو جا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے، مال تابینا جبریا من الماء، کہتا ہے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں طوفان اگر آ بھی جائے گا میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا. اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، قال لا عاصم اليوم من امر الله، میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکتی ہے، تو کسی بھی پہاڑ کے اوپر چلا جا. اے میرے بچے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تجھے کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. میرے بچے تو ایک بار میری کشتی میں سوار ہو جا. نوح علیہ السلام کا بیٹا سوار نہیں ہوا، طوفان آیا، طوفان میں وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی بہ گیا. نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ برحق ہے. اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، میری فیملی کو بچائے گا، میرے پریوار کو بچائے گا. اے اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے پریوار سے ہے، میرا بیٹا بھی تو میری فیملی کا ایک ممبر ہے، میرے پریوار کا ایک سدسیہ ہے، میرے خاندان کا ایک حصہ ہے. اے اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا اور تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا. اللہ نے جواب دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح تیرا بیٹا تیرے پریوار سے نہیں تھا، تیری فیملی سے تیرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں تھا، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ تھا، تیرے بیٹے کا عمل درست نہیں تھا. پتا چلا کہ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیسا ہے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہوا مادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سید ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ خان ہیں، آپ انصاری ہیں، آپ کسی بھی برادری کے ہیں، اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کی برادری کون سی تھی، آپ کا خاندان کیسا تھا، آپ کا گاؤں کیسا تھا. آپ کے ابا کیا کرتے تھے، آپ کی اماں کیا کرتی تھی، آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، آپ کا منحج دیکھا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بچ نہیں پایا، یہاں تو بیٹا نہیں بچ پایا، وہاں چچا نہیں بچ پایا۔ جی ہاں، یہاں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ پایا، وہاں میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی نہیں بچ پائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی اکرم کے چچا ابو طالب کا آخری ٹائم آتا ہے، نبی اکرم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اے میرے پیارے چچا، ایک بار زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیجیے۔ اے میرے چچا، میں اس کلمے کی بدولت آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حجت کروں گا، بحث کروں گا، اس کلمے کے ذریعے میں آپ کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اے میرے چچا جان، ایک بار آپ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر دیجیے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے۔ بخاری کے الفاظ میں نبی اکرم نے تو کہا کہ کلمہ پڑھ لی تھی، وہاں پہ دو گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے، وہاں پہ ابو جہل بھی بیٹھا تھا، وہاں پہ عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا۔ نبی اکرم نے کہا کہ اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، ابو جہل کہتا ہے اے ابو طالب، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب، کیا اپنے باپ دادا کا مذہب تم چھوڑ دو گے، کیا عبد المطلب کے دین کو تم چھوڑ دو گے؟ باپ دادا کا طریقہ چھوٹنے نہ پائے۔ آج نہ جانے کتنی رسمیں رواج، نہ جانے کتنی غلط چیزیں آج سماج کے اندر اسی لیے چل رہی ہیں، آدمی جانتا ہے کہ غلط ہے، لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، لیکن مولوی صاحب کیسے چھوڑ دے، باپ دادا کرتے چلے آئے۔ میرے نانا کا انتقال ہوا، نانا کے انتقال کے آج انتقال ہوا ہے، دوسرے دن رات میں میں نانا کے گھر گیا تعزیت کے طور پر، دیکھا تو وہاں پہ پیاز کٹ رہی ہے، ادرک کو چھیلا جا رہا ہے، مسالے تیار کیے جا رہے ہیں، پتہ لگا کہ تیجا کی تیاری ہو رہی ہے، تیجا جانتے ہیں نا، تیجا مرنے والے کے تیسرے دن ایک بہت بڑی دعوت کی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں تیجا، بنارس کے اندر ہے، پتہ نہیں آپ کے آئے کہ نہیں۔ کل میت ہوئی ہے، کل باپ مرا ہے، آج بیٹے بیٹھ کر مسالہ پسوا رہے ہیں۔ میرے ایک ماموں کی زبان سے نکلا کہ دل تو ہمارا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ کل اسی گھر سے ہمارے باپ کا جنازہ نکلا تھا، اسی گھر میں کھانے پکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ کون سا غم منانے کا طریقہ ہے، یہ کون سا سوگ منانے کا طریقہ ہے، اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں، ہم سماج کے بندھن سے بدھے ہوئے ہیں، باپ دادا نے کرتے چلے آئے ہیں، باپ دادا سے یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، چھوڑ دیں گے تو خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے پیارے بھائیو، اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار اس بات کی تردید کی ہے، اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا، او باپ دادا کے طریقے پر چلنے والوں، تم اپنی بدھی بھی تو استعمال کرو، اپنا دماغ بھی تو استعمال کرو، تمہارے باپ دادا اگر اندھے کنویں میں گر جائیں گے تو کیا تم بھی اندھے کنویں میں گر جاؤ گے، تمہارے باپ دادا اگر اندھے تھے بہرے تھے گونگے تھے تو کیا تم بھی اندھے بہرے گونگے بن جاؤ گے؟ ابو طالب جیسا سمجھدار آدمی جو نبی کے چچا بھی ہیں، جو نبی کے مربی بھی ہیں، جنہوں نے نبی کو پالا بھی ہے، نبی اکرم کی ماں کے انتقال کے بعد جب نبی اکرم کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پالنے پوسنے کی ذمہ داری لے لی، لیکن 8 سال کی عمر ہونے کے بعد جب اللہ کے پیارے نبی کے دادا عبد المطلب بھی چل بسے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب نے اپنے کندھوں پر لے لی. یہ وہی چچا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پالا پوتا ہے, جنہوں نے میرے نبی کو چلنا سکھایا ہے, جنہوں نے میرے نبی کو ہاتھ پکڑ کے تجارت کرنا سکھایا ہے. آج اسی چچا کا آخری ٹائم ہے, آج وہی چچا بسترے مرے پر پڑے ہوئے ہیں, مرض الموت میں پڑے ہوئے ہیں. نبی اکرم تو کہتے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں نہیں ابو طالب خبردار, اترغب ام ملت عبد المطلب, اے ابو طالب خبردار اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑنا, عبد المطلب کا مذہب نہیں چھوڑنا. بخاری کے الفاظ ہیں, ابو طالب کی آخری سانس نکلتی ہے, ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے, ابو طالب کو موت آ جاتی ہے اور مرنے کے پہلے ان کی زبان پر جو آخری کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, الا ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں, میں عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں. انتقال ہو گیا, کلمہ نہیں پڑھتا ہے. انجام کیا ہوا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث اٹھا کے دیکھیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا میرے چچا ابو طالب کو, ان کو جہنم کے آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. ابو طالب نبی اکرم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے, ان کے گھر میں رہا کرتے تھے, مگر اللہ کے نبی کی نبوت کی روشنی ان کی آنکھوں کو روشن نہ کر سکی, اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں محمد رسول اللہ کی رسالت کی روشنی کو قبول کرنے کی چھمتا نہیں تھی. نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر میں لائٹ جلا لیں, بلب جلا لیں, ٹیوب لائٹ جلا لیں, مرکری جلا لیں, لیکن آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تو آپ کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا. جب تک آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے آپ کو روشنی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے, تو اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا, مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا, کیونکہ یہودی لوگ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا, کیونکہ عیسائی لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اے میرے پیارے نبی, ہم نے آپ پر کوئی نیا دین نہیں اتارا ہے, یہ وہی دین ہے, یہ وہی اسلام ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ پر, عیسیٰ پر, ابراہیم پر اور نوح علیہ السلام پر اتارا گیا. تو یہ غلط فہمی, یہ مس کنسپشن, یہ وچار دھارا اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ اسلام از اے نیو ریلیجن, اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک تھا, اور اسلام کا شریعتیں الگ الگ تھے, طریقے الگ الگ تھے, عبادت کے احکام الگ ہو سکتے ہیں, لیکن اصولی طور پر دین ایک تھا اور تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی, توحید کی دعوت. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی مسلم کہتا ہے. اٹھائیے سورہ بقرہ, قرآن کا پہلا پارہ, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم تو اسلام لے آ, ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا اسلمت للہ رب العالمین, اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لے آیا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسلام کے ماننے والے تھے, اسلام ہی ان کی دعوت تھی. یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہی کہہ کے مرتے ہیں، یہی وصیت کر کے دنیا سے جاتے کہ میرے بچوں دنیا سے اس حال میں جانا کہ مسلمان رہے. یوسف علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد اوتی شطر الحسن، حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی، آدھی خوبصورتی ایک طرف، آدھی جناب یوسف علیہ السلام کے اندر تھی. یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا مددگار ہے، آخر میں بھی میرا مددگار ہے، اے اللہ تو مجھے مسلمان بنا کر دنیا سے اٹھانا، تو مجھے مسلم بنا کے دنیا سے اٹھانا. تو کچھ بات سمجھ میں آئی؟ یوسف علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا. اسلام کا آخری اور کمپلیٹ ورژن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا. سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، مگر جب ہمارے نبی کو دین دیا گیا، شریعت دی گئی، تو ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، اسلام کو سلیکٹ کر لیا، اسلام کو چن لیا. پتا چلا کہ ہمارے نبی کے اوپر اسلام کمپلیٹ ہو گیا. اور ہمارے ہندو بھائی اگر اس مجمع میں موجود ہیں تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سارے دھرم صحیح ہیں، سارے دھرم صحیح ہیں اور سارے دھرم ایک ہی راستہ بتاتے ہیں. نہیں، یہ تو ہندو دھرم بھی نہیں کہتا ہے، یہ تو ہندو مذہب کی سب سے مقدس کتاب گیتا بھی اس کے خلاف ہے. گیتا بھی کہتی ہے کہ حق کا راستہ ایک ہے. چنانچہ گیتا کے ادھیائے نمبر 4 اور شلوک نمبر 7 میں شری کرشن کہتے ہیں
سرو دھرمان پریتیجیا مام ایکم شرنم گرجہ اہم توام سرو پاپیبھیو موکشیاسمی مام سوچہ.
شری کرشن کہتے ہیں سرو دھرمان پریتیجیا، سارے دھرموں کو چھوڑ دے،
مام ایکم شرنم گرجہ میری شرن میں آ جا، میری پناہ میں آ جا، میرے پاس آ جا.
سارے دھرموں کو چھوڑ کر ایک دین کو اختیار کر لے. شری کرشن کہتے ہیں کہ میری شرن میں آ جا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لے، باقی تمام مذاہب کو چھوڑ دے.
اہم توام سرو پاپیبھیو موکشیاسمی مام سوچہ، میں تیرے سارے پاپوں کو، تیری ساری مصیبتوں کو، تیرے سارے روگوں کو، تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا. یہی بات تو قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر تم کوئی دوسرا دین تلاش نہ کرو، اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤ، کسی اور کی شرم میں نہ جاؤ، کسی اور دین کو اور دھرم کو قبول نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو تم آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا، ہمارے نبی کے اوپر اسلام مکمل ہوا اور اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول کیا جائے گا. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ واٹ از اسلام، اسلام ہے کیا؟ جواب قرآن دیتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.
اے نبی ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا بڑے غور سے سنیے گا اسلام کیا ہے. قرآن جواب دے رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے سامنے جو اتارا گیا ہے اس کو کھول دیں, اس کو واضح کر دیں, اس کو ایکسپلین کر دیں, اس کی ویاکھیا کر دیں, اس کا الیکھ کر دیں, اس کا ورنن کر دیں. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کا بیان, ایک ہے وہ قرآن جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا اور ایک ہے اس قرآن کا ایکسپلینیشن, اس قرآن کی ویاکھیا, اس قرآن کی تفسیر, اس قرآن کی تشریح جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو پہنچایا. تو اسلام ان دونوں کا نام ہے اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر کہتا ہے
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
رسول تمہیں جو دے دے اس کو لے لو اور رسول تمہیں جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. دیٹ از اسلام, یہ اسلام ہے. رسول کہے کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھو اور رسول کہے کہ روزہ مت رکھو تو مت رکھو. رسول کہے کہ نماز پڑھو تو پڑھو اور جہاں رسول نے نماز نہیں پڑھی وہاں مت پڑھو. چلیے ایک مثال دے دیتا ہوں. آدمی سمجھتا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے خوب نماز پڑھو خوب روزہ رکھو. نہیں, عبادت کا مطلب رسول کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرو. رسول کے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی عبادت ہے تو دیکھنے میں وہ عبادت ہو سکتی ہے, اللہ کی نظر میں اسلام کی نظر میں وہ عبادت ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی کے تین صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہوتی ہے, اللہ کے نبی کتنی نماز پڑھتے ہیں, کتنا روزہ رکھتے ہیں, کتنی زکات دیتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, جب ان کو اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو فکأنہم تقالوہا, انہیں اللہ کے نبی کی عبادت بہت کم محسوس ہوئی, بہت تھوڑی محسوس ہوئی. ارے اللہ کے رسول اتنی نماز پڑھتے ہیں, اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں, انہیں بہت کم لگی. پھر ان تینوں نے آپس میں بات کی اور کہنے لگے اینا نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول. ارے ہمارا اور اللہ کے رسول کا کیا مقابلہ, اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو سر سے پیر تک گنہگار ہیں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنی تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو ان کا کام چل جائے گا, ہمارا نہیں چلے گا. ان تینوں صحابہ میں سے صحابی کہنے لگے آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں رات میں. دوسرے صحابی کہنے لگے آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. تیسرے صحابی کہنے لگے میں شادی ہی نہیں کروں گا, بال بچوں کا جھنجٹ ہی نہیں پالوں گا. اللہ کے نبی کے پاس تینوں صحابہ کی خبر پہنچی, آپ نے تینوں کو بلوایا, آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا, اے میرے صحابہ کیا لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. تینوں کہنے لگے ہائے اللہ کے نبی, ہم ہی لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. آپ نے فرمایا سن لو, والذی نفس محمد بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے. اور ایک بات کہتا ہوں, ہمارے علماء بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کا اظہار کبھی نہیں کرتے تھے, اپنے تقویٰ کا اظہار کبھی نہیں کرتے تھے, لیکن یہاں ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے تقویٰ اور عبادت کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ
امانی اکشار اللہ واسطہ لہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف آنے والا ہوں وہ اصلی و ارقص لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں وہ اصوم و افطر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں وہ تزوجت اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں میری بیویاں بھی موجود ہیں پمن رغیبان سنتی فلئی سمنی اے میرے صحابہ یہی میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بات سمجھ میں آئی اسلام کس چیز کا نام ہے رسول جو دے دے لے لو رسول جس سے منع کرو اچھا رسول کو اتنا بڑا مقام ملا کیوں کہ رسول جو دے دے لے لو رسول جس سے منع کر دے رک دو رسول کو اتنا بڑا مقام اس لیے ملا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بلواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے جو وہی نازل کرتا ہے ان کی زبان سے وہی چیز نکلتی ہے میرا نبی اگر غصے میں بھی بولے تو حق بولتا ہے اللہ آدمی غصے میں کبھی کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ میرا نبی اگر غصے میں بھی بولے تو حق بولتا ہے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب العلم میں لائے ہیں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم میں اللہ کے رسول سے جو بات سنتا تھا وہ لکھ لیتا تھا آج بہت سارے لوگ حدیث پر شک کرتے ہیں ارے قرآن تو صحیح ہے لیکن حدیث گڑبڑ ہے حدیث میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے نہیں نہیں حدیث کو مت مانو جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے ویسے ہی حدیث بھی محفوظ ہے کیونکہ حدیث کچھ الگ نہیں ہے وہ قرآن ہی کا ایکسپلینیشن ہے قرآن ہی کا بیان ہے جب قرآن محفوظ ہے تو قرآن کا بیان بھی ضرور محفوظ رہے گا دیکھیے کہ صحابہ رسول اکرم کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے ابو داؤد کتاب العلم کی صحیح روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا ہوں مجھے لوگوں نے منع کر دیا کیا کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے ارے بھائی اللہ کے رسول انسان ہیں یتکلم فی الغضب والرضا اللہ کے نبی کبھی غصے کے عالم میں کوئی بات بولتے ہیں کبھی خوش ہو کے کوئی بات بولتے ہیں تو ہر بات مت لکھا کر فانطقت عن الکتاب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا میں اللہ کے رسول کی ہر حدیث لکھتا تھا لیکن میں نے لکھنا بند کر دیا میں نے یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا لیکن مجھے لوگوں نے منع کر دیا اور کہا کہ تو اللہ کے رسول کی ہر بات مت لکھا کر کیونکہ آپ کبھی کبھی غصے کے عالم میں بھی ہوتے ہیں تو غلط بات بھی لکھ سکتا ہے لہذا ہر بات مت لکھا کر اب ذرا حدیث کے جملے پر غور کیجیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکتب اے عبداللہ کو لکھا کر میری ہر بات کو تو لکھا کر فوالذی نفس محمد بیدہ ما یبلغ منہ الا حق اللہ کے نبی نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اے عبداللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے میری زبان سے کوئی نا حق نہیں نکلتا میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے اللہ یہ مقام ہے رسول کا یہ مقام ہے رسول کا کہ رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اب ایک سوال آج مسلمانوں میں اتنا اختلاف ہے ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم حق پر ہر جماعت کہتی ہے ہم رسول کے ماننے والے لیکن بڑا فرق ہے سب میں عقائد میں فرق ہے نماز میں فرق ہے یہاں تک کہ ٹوپیوں میں فرق ہے کرتوں میں فرق ہے پیجاموں میں فرق ہے مدرسوں میں فرق ہے پگڑیوں میں فرق ہے
اتنا اختلاف. سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریکگنائز دا اوریجنل اسلام, اصل دین کہاں ہے, پہچانے کیسے. آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے اوپر بھی وہ تمام حالات آئیں گے جو میری امت سے پہلے کے لوگوں پر آئے, جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے. میری امت کے لوگ بھی وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے. حزو النعل بالنعل, اتنی نقل کرنے لگیں گے, اتنی کاپی کرنے لگیں گے کہ جیسے دو پیر کے جوتے بالکل برابر ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیر میں 7 نمبر کا جوتا پہنا جائے اور دوسرے میں 9 نمبر کا جوتا پہنا جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک میں باٹا کا جوتا پہنا جائے اور دوسرے میں لکھانی کی چپل پہنی جائے. دونوں پیر کے جوتے برابر ہوتے ہیں, سیم ٹو سیم ہوتے ہیں, ایگزیکٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی میری امت کے لوگ بھی وہ تمام کام کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا. آج اس امت کے اندر کون سا ایسا پاپ ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ شراب مسلمان پی رہا ہے, زنا مسلمان کر رہا ہے, سود مسلمان کھا رہا ہے, حرام حلال کا فرق مسلمان مٹا رہا ہے. کون سا ایسا پاپ ہے, کون سا ایسا گناہ ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا اور آج مسلمان کا دامن اس سے پاک ہے؟ میرے بھائیو, ذرا نظر اٹھا کے ہم اور آپ اپنے گریبانوں پہ جھانک لیں, اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. حزو النعل بالنعل, نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے, جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے میری امت کے لوگ تمام کام کریں گے. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَ ثَلَاثٍ قَلِيلٍ وَتَبْشِينَ مِنَ اللَّهِ, بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہوئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَتَبْشِينَ مِنَ اللَّهِ, میری امت بنی اسرائیل سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. وہ تو 72 فرقوں میں بٹے تھے, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ, وہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے. الا ملت واحدہ, ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر ہوگی, جو صحیح ہوگی, جو جنتی ہوگی. اللہ اکبر. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول کون کون جہنم میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا, ومن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, جو ایک جماعت ایک ملت جو جنتی ہوگی, جو نجات پانے والی ہوگی, اے اللہ کے رسول, وہ کون سی جماعت ہوگی؟ دیکھیے صحابہ کی مینٹیلٹی اور ہماری مینٹیلٹی میں کتنا فرق ہے. آج ہمیں اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ کون جہنم میں جا رہا ہے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جنت میں کیسے جائیں. اور صحابہ کو اس کی فکر ہے کہ جنتی فرقہ کون سا ہے, جنتی جماعت کون سی ہے, وہ پتہ چل جائے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو جنتی بنا لیں. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ. اللہ, صحابہ. ایک واقعہ یاد آ گیا, مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول حسن صحابہ کے ساتھ بیٹھے, اچانک آپ کہتے ہیں, سیتلو علیکم رجل من اہل الجنہ, اے میرے صحابہ, ابھی اچانک اس دروازے سے ایک جنتی صحابی آنے والے ہیں, جنتی آدمی آنے والے ہیں. صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے پر لگ گئی. اللہ اکبر, کون آ رہا ہے؟ جنتی آ رہا ہے, ذرا دیکھیں کون ہے جنتی. صحابہ کرام کہتے ہیں, ہم نے دروازے کی طرف نگاہوں کو ڈالا, تھوڑی دیر میں انصاری صحابی, حدیث میں ان کا نام بھی نہیں بتایا گیا ہے, یعنی وہ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں تھے, ایک معمولی عام صحابہ میں سے تھے, مشہور صحابہ میں سے بھی نہیں تھے. ایک انصاری صحابی تشریف لائے, ان وضو کر کے آ رہے تھے, ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اور اپنے جوتے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے چلے آ رہے تھے. دوسرا دن آیا, دوسرے دن اللہ کے نبی نے پھر ہم سے کہا کہ میرے بابا سید لو علیکم رجل من اہل الجنہ, ابھی دیکھنا اس دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. صحابہ کرام نے دوسرے دن بھی اپنی نگاہوں کو دروازے پر ڈالا, دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی اسی حالت میں چلے آ رہے ہیں, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے جوتے کو بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے. تیسرے دن پھر وہی واقعہ ہوتا ہے, تیسرے دن پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی اسی عالم میں آتے ہیں. اب صحابہ آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں, ان کے اندر کون سی ایسی خاص بات ہے, ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا, اور ایک بار نہیں تین تین بار آپ نے جنتی کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص اٹھتے ہیں اور مسند احمد کے الفاظ ہیں, وہ اس آدمی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں, وہ انصاری صحابی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں. جب انصاری صحابی اپنے مکان پر پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری بھائی, میرا میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں تین دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اے انصاری بھائی, اگر تم اپنے مکان میں مجھے تین دن تک رہنے کی اجازت دے دو تو بڑی مہربانی ہو جائے. حالانکہ ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا ان کے باپ سے. انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ اس انصاری صحابی کے ساتھ تین دن کا ٹائم اسپینڈ کروں, تین دن کا وقت گزاروں, ذرا دیکھوں تو صحیح کہ ان کے اندر کون سی ایسی اسپیشل اور انوکھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار ان کو جنتی کہا. میرے بھائیو, یہ وہ صحابہ ہے جو رسول اکرم کے ساتھ دن رات بیٹھا کرتے تھے, ذرا دیکھو کہ ان کو جنت میں جانے کی کیسی تڑپ ہے, کیسی لگن ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا تین دن ایک صحابی کے ساتھ صرف اس لیے گزارنا چاہتے کہ ذرا دیکھیں کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے تاکہ وہ عمل ہم بھی کریں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے تین دن تک صحابی کے گھر میں ٹائم گزارا, تین راتیں میں نے ان کے گھر میں گزاری, میں نے کوئی اسپیشل چیز ان کے اندر نہیں دیکھی, کوئی زیادہ عبادت بھی نہیں کرتے تھے, پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے تھے, رات میں تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے, رات میں بستر پہ سو جاتے تھے تو رات میں اگر ان کی نیند کھلتی تھی تو اللہ اکبر پڑھ لیا کرتے تھے, اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے, ورنہ رات میں سوتے تھے تو فجر نہیں اٹھتے تھے, بیچ میں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. لیکن ہاں ایک چیز تھی کہ ان کی زبان سے میں نے کسی کی برائی نہیں سنی, اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالتے. تو جب تین دن گزر گیا تو میں نے انصاری صحابی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اے میرے انصاری بھائی, میرا میرے باپ کے ساتھ نہ کوئی جھگڑا ہوا تھا, نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی. معاملہ دراصل یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے تین دن تک تمہارے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے لگاتار تین دن تک فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے. اے میرے انصاری بھائی, میں نے آپ کی تین دن تک آپ کے دن رات کو آپ کے تمام اعمال کو دیکھا, مجھے تو آپ کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. انصاری صاحب ہی جواب دیتے ہیں ما ہوا الا ما رائیتا. اے عبداللہ بن عمر بن عاص, واقعی میں کوئی اسپیشل عمل نہیں کرتا, میری زندگی ویسی ہی گزرتی ہے جیسی تم نے دیکھی ہے, میرے اندر کوئی خاص بات تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز میرے اندر ضرور ہے, لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین. اے عبداللہ, میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کا جذبہ نہیں رکھتا، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے، اس کے ساتھ فراڈ کرنے، اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی نیت نہیں کرتا، ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی سے کسی نعمت پر حسد نہیں کرتا، جلن کسی کو کسی کی نعمت دیکھ کر میرے دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، حسد پیدا نہیں ہوتا، یہ دو چیزیں ہیں میرے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ میرے بھائی یہی تو وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارا یہ مقام ہے، ہاذہ ہی اللتی بلغت بکا، اے میرے صحابی، اے میرے انصاری بھائی، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے اور ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھے صحابہ، انہیں جنت میں جانے کی طرف تھی، وہ یہ پتا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ جنت میں کون جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 72 فرقے پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے اور تمام کے تمام فرقے جہنمی، ایک جماعت جنتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی، نبی نے نام نہیں بتایا، نام بتا دیا ہوتا تو آج سب کا نام وہی ہوتا، نبی نے منہج بتایا، نبی نے کام بتایا، ما انا علیہ واصحاب، نبی نے پہچان بتا دی، نبی نے منہج بتا دیا، نبی نے طریقہ بتا دیا کہ جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس طریقے پر جو چلے گا، میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر جو چلے گا، سمجھ لو وہی جماعت جنتی۔ ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے، ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم نبی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم صحابہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیسے پہچانے کی کون اوریجنل دین کی بات کر رہا ہے۔ چلیے ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں، امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب العمارہ میں لائے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ثوبان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور بڑے پائے کے صحابی ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرہم من خذلہم حتی یأتی امر اللہ وہم کذلک۔ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، قیامت تک وہ جماعت رہے گی، کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا، ہر زمانے میں وہ جماعت رہے گی۔ ایک بات تو یہ بتائیے، لا تزال وہ جماعت کنٹینیو ہر زمانے میں رہے گی، علی الحق اور وہ جماعت حق پر ہوگی، ظاہرین علی الحق وہ جماعت حق پر رہے گی، لا یضرہم من خالفہم اور اس جماعت کی مخالفت کرنے والے، اس سے دشمنی کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ اس سے دوسری بات یہ پتا چلی، تیسری بات یہ پتا چلی کہ اس جماعت کی مخالفت بہت کی جائے، پہلی بات وہ جماعت ہمیشہ رہے گی، دوسری بات حق پر رہے گی، اور تیسری بات اس جماعت کی مخالفت کی جائے گی، اور چوتھی بات مخالفت کے باوجود اس جماعت کا کوئی بال باقا نہیں کر پائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، حتی یاتی امر اللہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب یہ پہچان بتا دی اللہ کے رسول نے، اب فٹ کر لو کہ جو حق پر چل رہا ہے، اور حق کس کو بولتے، میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی کہ حق وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، تو پتا چلا کہ جو رسول کے طریقے پر چلے وہ جماعت حق پر ہے۔ ابھی بھی بات کلیئر نہیں ہو رہی، ہر جماعت کہہ رہی کہ ہم رسول کے طریقے پر چلیں، کیسے مانا جائے کہ تم ہی جماعت، تم ہی رسول کے طریقے پر چلو؟ چلو قرآن سے پوچھتے ہیں، ابھی جھگڑا چل رہا ہے، طلاق کا جھگڑا ہے، نکاح کا جھگڑا ہے، نماز کا جھگڑا ہے، ابھی پتا ہے آپ کو ہمارے ماننیے وزیر اعظم صاحب نے ایک ریلی میں کہا ہے کہ ہم مسلمان مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار نہیں ہونے دیں گے، طلاق کا دروپیوگ ہو رہا ہے، ہم ہی مسلم مہیلاؤں کے ساتھ اتیاچار نہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اچھی لگی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو مسلمان عورتوں کے حقوق کی بڑی فکر ہے۔ دلی کے اندر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ہمارے یو پی کے بدایوں ضلع کا ایک طالب علم نجیب نام کا جو ایم ایس سی کر رہا ہے بایو سے انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور بہترین اسٹوڈنٹ ہے ٹیلنٹڈ ہے. آج کئی دن بلکہ کئی ہفتے ہو گئے جے این یو کے کمرے سے غائب ہے, نہ اس کی لاش کا پتہ ہے نہ اس کا پتہ ہے. اس کی ماں بیچاری دن رات جھلک رہی ہے, اس ماں کی فکر کون کرے گا؟ بہار کے اندر منہاج انصاری نام کے ایک مسلم لڑکے کو پکڑا گیا. قصور کیا تھا؟ اس نے موبائل کے اوپر واٹس ایپ کا کوئی گروپ بنایا ہوا تھا, اس کے گروپ میں گائے کے اوپر کسی نے کوئی ایسی پوسٹ کر دی جو آپتی جنک تھی, جو قابل اعتراض تھی, جس سے ہمارے برادران وطن کو تکلیف پہنچتی. تو چونکہ اس گروپ کا ایڈمن وہ تھا, پولیس نے اس کو اریسٹ کیا اور 3 دن کے بعد سے اس کی لاش پولیس کی حراست میں سے ملتی ہے. پولیس کہتی ہے کہ اس کو انفیکشن ہو گیا ہے, لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پولیس کے تشدد, ظلم اور مار پیٹ کی وجہ سے اس بیچارے کی موت ہو گئی. اس کی ماں کو انصاف کون دے گا؟ آپ کے اسی اتر پردیش میں بہت دور نہیں ہے, دلی سے سٹا ہوا ایک علاقہ ہے دادری. دادری کے بسہڑا گاؤں میں اخلاق نام کی ایک مسلمان کو مار ڈالا گیا, جس کا بیٹا ہندوستان کی فوج میں کام کرتا ہے, ملک کی حفاظت کرتا ہے. اس کے باپ کو بھی نہیں بخشا گیا اور ایک شبہے کی بنیاد پر, ایک ڈاؤٹ کی بنیاد پر محمد اخلاق کو مار ڈالا گیا, اور اس کے بیٹے محمد دانش کو بھی اتنا مارا گیا کہ ہفتوں تک اس بیچارے کو ہسپتال میں رہنا پڑا. محمد اخلاق کی بیوی کو کون انصاف دلائے گا؟ محمد دانش کی ماں کو کون انصاف دلائے گا؟ لوگ بات کرتے ہیں مسلمان عورتوں کو انصاف دلانے کی, لوگ بات کرتے ہیں کہ 1400 سال ہو گیا, اسلام کے اندر سنشودن ہونا چاہیے, اسلام کے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے. کان کھول کے سن لے, اسلام محمد کا بنایا ہوا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات کو نوٹ کر لو, دماغ میں فٹ کر لو, اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو کہ اسلام محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے, اسلام اللہ کا دین. محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے, اسلام اللہ کا نازل کیا ہوا دین ہے. اس میں ترمیم کی, اس میں ایڈیٹنگ کی, اس میں سنشودھن کی, اس میں تبدیلی کی, اس میں پریورتن کی, اس میں بدلاؤ کی قیامت تک کوئی گنجائش نہیں. اور آج آپ مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی بات کرتے ہیں, اسلام نے مہیلاؤں کو تب ان کے ادھیکار دیے تھے جب دنیا مہیلاؤں کو سامان کی طرح بیچتی تھی. اسلام نے عورت کو تب جینے کا حق دیا تھا جب عورت پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ بیچارے کا کالا ہو جاتا تھا کہ کون سی منحوس چیز میرے گھر میں آ گئی, کیا کروں, اس کو پالوں کہ اس کو زمین میں ڈالوں. اسلام نے عورت کو تب اس کا حق دیا تھا جب عورت کو جینے کا ادھیکار نہیں دیا جاتا تھا. اسی بھارت کی سرزمین پر اتہاس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اور آج بھی کہیں کہیں یہ رواج ہے کہ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو بھی اس کی چتا میں جلا دیا جاتا ہے, ستی کہہ کر اس کو, اس کی زندگی کو ختم کر دیا جاتا ہے. اسلام نے آ کے ان تمام رسموں کو ختم کیا. اسی بھارت کے سرزمین پر بلکہ پوری دنیا میں عورت کو اس کے باپ کی جائیداد میں ایک چونی کی بھی ملکیت حاصل نہیں تھی, مگر ہندوستان میں, مگر اسلام میں عورت کو باقاعدہ مرد کی طرح اپنے باپ کی زمین و جائیداد کا وارث بنایا. آج آپ مہیلاؤں کے ادھیکار کی بات کرتے ہیں, اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ سے بات کر رہا ہے. طلاق کے نام پر آج واقعی میں ہم مسلمانوں نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے آج موقع دیا ہے, حکومت کو موقع دیا ہے, میڈیا کو. مجھے بتاؤ, چاہے حنفی مسلک کے ماننے والے لوگ ہوں, چاہے کسی مسلک کے ماننے والے لوگ ہوں, مجھے بتایا جائے کہ کیا طلاق کا یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے کہ عورت کو ایک مجلس میں طلاق 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 کہہ کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے؟ قرآن کو صاف صاف کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق تو دو الگ الگ مرتبہ ہے، طلاق کا پورا ایک پروسیس ہے، طلاق بالکل لاسٹ اسٹیپ ہے۔ ہم نے طلاق کو کھلونا بنا دیا اور آج نوبت یہاں پر پہنچی کہ آج ہمارے پرسنل لا کے ساتھ، ہماری شریعت کے جو قانون ہے اس کے ساتھ آج حکومت جو ہے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور میں بتا دوں کہ اہل حدیث کا مطلب آج بھی بدلا نہیں ہے، اہل حدیث کا مطلب وہی ہے جو 1400 سال پہلے حدیث کا مطلب تھا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے پہلے تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوی میں، حضرت ابو بکر کے پورے دور خلافت میں اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 2 سال تک، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک ساتھ اگر کوئی 3 طلاق دیتا تھا تو اس کو ایک مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈیننس کے طور پر، ایک حکومت کے حکم کے طور پر، ایک شاسن کے آدیش کے طور پر ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ہونے کا حکم دیا، تاکہ اس مسئلے میں لوگ تھوڑے حساس بنے، تھوڑے سینسیٹیو بنے۔ ایک ساتھ بہت بہت طلاق لوگ دے دیتے تھے تاکہ لوگ سنبھل جائیں۔ تو حضرت عمر کا یہ ایک ٹیمپرلی آرڈیننس تھا، یہ ایک لا نہیں بن سکتا، یہ قانون نہیں بن سکتا۔ قانون وہی ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تو اہل حدیث کا آج بھی مسلک وہی ہے، لیکن ہاں یہ امت ایک ہے، یہ ملت ایک ہے۔ اس ہندوستان میں ہمارے مسلکوں کے اختلاف کے باوجود ہم حکومت کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ لہذا اہل حدیث کا بچہ بچہ آج مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہے، اور ہم پورے ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں متحد ہیں، اور ہم اپنی حکومت کا شکریہ ادا کرتے کہ چلو اسی بہانے کم سے کم مسلمانوں کو متحد ہونے کا، مسلمانوں کو ایک ہونے کا ایک پلیٹ فارم ملا ہے، ایک موقع ملا ہے۔ تو بات تو سب کرتے ہیں رسول، یہ اختلاف ختم کیسے ہوگا، اتحاد کیسے آئے گا، اس امت کے اندر ملت کیسے پیدا ہوگی؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر تھامو اور اختلاف نہ کرو، پھر تم میں نہ بٹو۔ رسی دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ رسی ہمیشہ دو الگ الگ رسیوں کو بٹ کے بنائی جاتی ہے، تو لفظ رسی بھی بتا رہا ہے، اللہ کی رسی کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ رسی سنگل نہیں ہوتی، رسی بھی ڈبل ہوتی ہے، اس کے اندر دو الگ الگ رسیوں کو بٹ کے رسی بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی رسی کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ دو چیزوں کو پکڑنا ہے۔ اب کون سی دو چیزوں کو پکڑنا ہے؟ آئیے مستدرک حاکم کی ایک صحیح حدیث کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انی قد ترکت فیکم شیئین، اے میرے امت کے لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یعنی ہمیشہ ہدایت پر رہو گے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے ہدایت پر رہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت۔ تو پہلے رسی کو پکڑو، تو بھائی پہلے رسی کو پکڑو، اس کے بعد کہا گیا والا سفر رکھو اور فرقوں میں مت بٹو۔ پتا چلا کہ جب اللہ کی رسی کو لوگ چھوڑیں گے، جب قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے اپنے بڑوں کی بات مانی جانے لگے گی، تبھی اختلاف پیدا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھا جائے، رسول کو جو مقام دیا گیا کہ رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کر دو، یہ مقام دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ کتنا ہی بڑا امام آ جائے، کتنا ہی بڑا پیر آ جائے، کتنا ہی بڑا فقیر آ جائے، نبی کے آگے کھڑے ہونے کی کسی کے اندر حیثیت نہیں۔ اگر ہم نے کسی کو نبی کے سامنے کھڑا کیا تو ہم نے اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈالا۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ امام داروی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سنن داروی میں مقدمہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ تورات یہودیوں کی کتاب، اس کو لے کے آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول
یہ دیکھیے یہ تورات کا ایک نسخہ میں لے کر آیا. فسکت اللہ کے رسول سم خاموش ہو. فجعل یقرأ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تورات کو پڑھنے لگے. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تغیر اور اللہ کے رسول کا چہرہ بدلنے لگا, آپ کا چہرہ سرخ ہونے لگا, غصے سے لال ہونے لگا. حضرت عمر فاروق نے کہا سکیلت کا سوال کرو یا عمر, اے عمر تجھے کھونے والیاں کھونے, تجھے گم کرنے والیاں گم کر دیں. اے عمر تیرا ستیاناش ہو جائے. ماں ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر کیا تم اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے نظر اٹھا کے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا. جب حضرت عمر نے اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال دیکھا تو فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسوله. میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں, میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر والذی نفس محمد بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لو کان موسیٰ حیاً, اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگتے, ان کے پیچھے چلنے لگتے, لزللت من سواء السبیل, تو تم سیدھی راستے بھٹک جاتے. اے میرے صحابہ سن لو, لو کان موسیٰ حیاً وادرک نبوتی, اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور مجھے میری نبوت کو پا لیتے, ما وسعہ الا اتباعی, تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری ہی بات ماننی پڑتی. اللہ, یہ ہے ہمارے نبی کا مقام کہ ہمارے نبی کے سامنے ایک نبی کو بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں, جب ہمارے نبی کے سامنے ایک نبی کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا تو کسی امام کو, کسی پیر کو, کسی فقیر کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ تو اختلاف کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, اپنے تمام جھگڑوں کو لے آؤ اور عدالت رسول میں اس کو نپٹا لو. اس کو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آ کے حل کرو. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اے ایمان والو, تم اللہ کی اطاعت کرو, تم رسول کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کی, اپنے امیروں کی, اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء, لیکن اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے, تمہارے بڑوں کی بات کچھ اور ہو جائے اور رسول کی بات کچھ اور ہو جائے, فإن تنازعتم شہید, اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, کسی بھی چیز میں جھگڑا ہو جائے, فردوہ اللہ والرسول, تو اس کو اللہ کی عدالت میں, رسول کی عدالت میں حل کر لو. اللہ کا فیصلہ تسلیم کر لو, رسول کا فیصلہ تسلیم کر لو. یہ بڑی جرأت کی بات ہے, یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے کہ آج کسی مسئلے میں حدیث رسول بیان کیا جائے, رسول کا فیصلہ بیان کیا جائے اور سامنے والا یہ بولے بھئی حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارا مسلک اس حدیث کے خلاف. تیرے مسلک کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب حدیث سامنے آ گئی تو میرا مسلک, میرا ایمان, میری فقہ, میرا اسکول, یہ بات کہاں سے آ گئی؟ ارے جب رسول کی صحیح حدیث آ گئی تو پھر اگر مگر چوں چرا ادھر ادھر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر گنجائش ہے تو ایمان خطرے میں. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے نبی آپ کے پروردگار کی قسم, اے نبی آپ کے رب کی قسم, یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں اپنا جج نہ بنا لیں, آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا فیصل نہ بنا لیں, آپ کو حکم نہ بنا لیں, آپ کے ڈیسیزن کو, آپ کے فیصلے کو لاسٹ اینڈ فائنل نہ مان لیں. اچھا, نبی کا فیصلہ آ جائے تو مان لینا یہ کافی نہیں ہے. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل میں کوئی تحقیق گنجائش باقی نہ بچے, دل میں کوئی اگر مگر کی گنجائش باقی نہ بچے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد سرینڈر کر دیا جائے, سرے تسلیم خم کر دیا جائے, یہ ہے اسلام. اور یہی اسلام صحابہ کے ساتھ, اسی اسلام پر صحابہ کرام نے چل کے دنیا کو ہدایت کا دست دیا. آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کرام اس معاملے کے اندر کتنے سنسٹیو تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے. اللہ کے رسول نے دیکھا, انگوٹھی نکال کے پھینک, آپ نے فرمایا ایعرضوا احدکم الى جنۃ من النار. یہ کیا کرتے ہو, سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہو؟ کیا تم سونے کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں پہنتے ہو؟ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شادیوں میں, منگنیوں میں اپنے داماد کو سونے کی انگوٹھی دیتے ہیں, سونے کی چین دیتے ہیں. میرے بھائیو, یہ ایمان کے خلاف ہے. مسلمان مردوں کے لیے سونے کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا حرام ہے, چاہے وہ سونے کی قلم ہی کیوں نہ ہو, سونا حرام ہے. آپ نے انگوٹھی نکال کے پھینک دی اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں انگارہ ڈالا جائے؟ رسول اکرم یہ بیان کر کے آگے چلے. صحابہ کرام نے صحابی سے کہا سونے کی انگوٹھی ہے, اٹھا لے, استعمال کر لینا, گھر میں عورتوں کو دے دینا, بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لینا, تمہارے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے تو حرام نہیں ہے. صحابی کا جواب کیا ہے؟ لا آخذ شیئا طرحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے اٹھا کے پھینک دیا ہو میں اس کو دوبارہ چھو بھی نہیں سکتا, میں دوبارہ اس کو لے نہیں سکتا. بات سونے کی نہیں ہے, بات اس کی نہیں کہ انگوٹھی کتنی قیمتی ہے, بات یہ ہے کہ اس سونے کی انگوٹھی سے بھی قیمتی میرے رسول کا حکم ہے. میرے رسول نے انگوٹھی نکال کے پھینک دی ہے, لہذا میری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس انگوٹھی کو دوبارہ ہاتھ لگاؤں. یہ تھے صحابہ جو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو گئے تھے. میرے بھائیو, اسلام کے ماننے والے ہم بھی ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں. ہمارے اسلام میں کمیاں ہیں, ہمارے اسلام میں خوٹ ہیں. میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں, ذرا ان کو بھی کچھ پیغام میں دینا چاہتا ہوں. آج اسلام سے ہماری مائیں بہنیں بھی بہت دور ہیں. ذرا دیکھیے کہ رسول اکرم کے زمانے میں عورتوں کے اندر ایمان کا کیسا جذبہ تھا اور وہ اسلام کے اندر کس طریقے سے پوری پوری وہ داخل ہو گئی. ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا, میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا؟ صحابی کہتے نہیں اللہ کے رسول میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو. پتا چلا کہ شادی کے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو لڑکا ایک نظر دیکھ سکتا ہے, ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے. میرا یہ جملہ یاد رہے, ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے, یہ لمیٹیشن ہے. آج ہمارے یہاں شادی کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ لگتا ہے, منگنی طے ہوتی ہے, تو لڑکا لڑکی آپس میں دیکھنا, داخنا, ملنا, ملانا, بات چیت کرنا سب کچھ جائز سمجھ لیتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ حرام ہے. رشتے کا لگنا یہ ایک الگ چیز ہے. رشتے کا لگنے کا یہ مطلب نہیں کہ شادی ہو گئی, ابھی بھی وہ لڑکا اس لڑکی کے لیے حرام ہے, وہ لڑکی اس لڑکے کے لیے اجنبی ہے, یہ مسئلہ یاد رہے. ایک بار دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہے, آگے چل کے یہ شکایت نہ رہے کہ مجھے دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا اور اس عورت کے ساتھ میری شادی کر دی گئی. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں لڑکی کے گھر گیا, لڑکی کے ماں باپ سے ملا, اور میں نے لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جاؤ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک بار دیکھو. حدیث کے الفاظ ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, وَكَأَنَّهُمَا كَرِحَا ذَلِكَ. لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، ارے ہماری بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے. غور کرو مسلمانوں، اپنے ہونے والے داماد کو بھی اپنی بیٹی کی شکل دکھانے کے لیے تیار نہیں، برا لگ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی اجنبی ہے، میری لڑکی کو دیکھنا چاہتا، برا لگا. آج ایک مسلمان باپ اپنی بیٹی کو میک اپ کرا کے، کریم پاؤڈر، لپسٹک اور دنیا بھر کی تمام چیزوں سے آراستہ کر کے بائک پر بٹھا کے پورے گاؤں کی زیارت کرواتا ہے. کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیا؟ جب تک ہم غیرت والے تھے ہماری بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ تھی، جب ہم نے اپنی غیرت کو بیچ دیا آج ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں پڑ گئی. ذرا سبق حاصل کرو صحابہ کرام کی اس معاشرے سے، ذرا سوچو کہ کیسا معاشرہ تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا کہ ہماری لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے، تیار نہیں ہوئے. لڑکی اندر پردے سے سب کچھ سن رہی تھی، لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے ان کانا امر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نوجوان اگر واقعی میں تجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تو مجھے دیکھ لے، تو اے نوجوان میرے ماں باپ تیار نہیں ہے، میرے ماں باپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے لہذا میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تو ایک بار مجھے دیکھ لے، اور اگر تجھے اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد صرف مجھے دیکھنا ہے، تو اے نوجوان میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایسا کام نہیں کرنا. اے نوجوان تو ایسا کام نہیں کرنا، ایسا کام تو بالکل نہیں کرنا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، میں نے لڑکی کو دیکھا، مجھے لڑکی پسند آئی، پھر ہم دونوں کی شادی ہو گئی، بڑے آرام سے رہنے لگے. میرے پیارے بھائیوں میں یہ واقعہ بتا کے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم کے زمانے میں عورتیں بھی اس معاملے کے اندر کتنی حساس تھی کہ اگر رسول کا حکم ہے تو رسول کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ مزاج ہے، قدم قدم پہ ہم رسول کا حکم توڑتے ہیں، قدم قدم پر ہم شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، ہمیں بس اپنی دنیا کو جنت میں جنت بنانے کی فکر ہے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے سماج کی خوشی کے لیے، اپنے دنیا کی دولت کے چند ٹکوں کے لیے ہم شریعت کے کتنے قانونوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اسلامی شریعت پر غیروں کی گندی نظر لگی ہوئی ہے، اور آج ہماری شریعت میں تبدیلی کی اور سنشودھن کی باتیں ہوئی. عورتوں کی بات نکلی ہے تو ایک اور واقعہ بھی اپنے سامنے رکھیے اور ذرا سا دیکھیے کہ یہ عورتیں اسلام کے معاملے میں کیسی حساس تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے. بڑے غور سے سنیے گا بخاری کی روایت، کالی کلوٹی عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول انی اسرو، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اور جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو مجھے اپنے سطر کا خیال نہیں رہتا، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ بیماری ختم ہو جائے، میں صحیح ہو جاؤں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو شیتی صبرتی و لکی الجنہ. ابھی آپ نے صبر کے اوپر ایک بہترین تقریر سنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے خاتون، اس مرغی کے دورے کی بیماری پر اگر آپ صبر کر لے گی، اس بیماری کو اگر آپ برداشت کر لیں گی، تو آپ کو اللہ جنت دے گا. یعنی اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیجئے, یہ بیماری برداشت کر لیجئے, آپ کو جنت ملے گی. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ لَكِ, اور اگر آپ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں دعا کروں گا اور آپ کی بیماری دور ہو جائے گی, تو آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا. آپ کہیں گے تو میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی, اور آپ اگر اپنی بیماری کے اوپر صبر کر لیں گی تو بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا. ایک بات بتاؤں, ایک مومن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری بھی اس کے حق میں نعمت ہوتی ہے. بیماری تو خراب چیز ہے نا, بولو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم بیمار ہوں؟ ڈاکٹر کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا, ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہاں لوگ بیمار ہوں. لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر کا خرچہ کیسے چلے گا, ڈاکٹر کے کلینک میں بھیڑ کیسے لگے گی؟ لیکن کوئی آدمی خود نہیں چاہتا کہ میں بیمار ہوں, لیکن ہمارا ایمان اللہ اکبر کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک مومن بیمار بھی ہوتا ہے تو اس بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھلائی کا پہلو رکھا ہے. اٹھائیے بخاری شریف کی حدیث, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ما یصیب المسلم ما یصیب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب, مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, ایک مومن کو جو بھی تکلیف بیماری دکھ پریشانی پہنچتا ہے, اس مصیبت اور بیماری کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کا کوئی نہ کوئی گناہ معاف کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی نیکی اس کی اس کو دی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی درجہ اس کا بڑھایا جاتا ہے. یعنی ہم بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. یہ ایک مومن پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرغی کا دورہ آتا ہے, میں ننگی ہو جاتی ہوں. رسول اکرم نے فرمایا اگر تم صبر کر لو گی تو جنت ملے گی, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ مصیبت دور ہو جائے گی. دیکھ کیا یہ شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اس عورت نے غور کیا. اب اس کے سامنے دو راستے, ایک طرف بیماری ہے دوسری طرف جنت ہے. جنت میں اگر جانا ہے تو اس بیماری کو برداشت کر کے صبر کر کے جنت میں آسانی سے جا سکتی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے دعا کروا لے, اللہ کے نبی دعا کر دے بیماری ٹھیک ہو جائے گی. اب بیماری ٹھیک ہو جائے گی, اب اپنے عمل کی بدولت جنت میں جانا چاہے تو جنت میں جا سکتی ہے. میری پیاری ماؤں اور بہنوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں کتنی سمجھدار ہوتی تھیں اور دین کے معاملے میں کتنی حساس ہوتی تھیں کہ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اگر اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے تو اے اللہ کے نبی میں صبر کر دوں گی, اے اللہ کے نبی میں اپنی اس بیماری کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اے اللہ کے نبی جب یہ مرغی کا دورہ آتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں, میرا سطر کھل جاتا ہے, میرے جسم کے وہ پرائیویٹ پارٹ کھل جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کم سے کم اس بیماری کے عالم میں میری سطر میرا سطر تو نہ کھلے, میں ننگی تو نہ ہو جاؤں. بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی اور وہ عورت چلی گئی. میرے بھائیو یہ ہے ایک اسلام والی عورت, ایمان والی عورت جو پورے طریقے سے اسلام میں لاتی. اسلام پر ہم اور آپ چل رہے ہیں, میں مانتا ہوں ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن آج کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمیاں ہیں, ہم پورے طریقے سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. کبھی مال کی محبت میں, کبھی دنیا کی محبت میں, کبھی باپ دادا کے رسم و رواج کے چکر میں, کبھی اپنے بڑوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اسلام اور ایمان کے قانون کا گلا گھونٹا ہے. لیکن دیکھیے صحابہ کرام کو کہ انہوں نے مکمل اسلام کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی. نہ تو صحابہ کرام کو کبھی مال و دولت نے ایمان کے راستے سے بھٹکایا, نہ کبھی ان کے خاندانی رشتے کی وجہ سے ان کے ایمان میں کوئی فرق آیا. یہ غزوہ بدر ہے, اللہ اکبر، 313 کا 1000 سے مقابلہ ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ غزوہ بدر، ابھی محرم کا مہینہ آیا، آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں کہتا ہوں اسلام اگر کبھی خطرے میں تھا، اسلام پر اگر کبھی آج آئی تھی تو غزوہ بدر کے موقع پر آئی. ایک طرف 313، ایک طرف 1000. 313 نہتے کمزور، کسی کے پاس ہتھیار ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے کسی کے پاس نہیں ہے. 1000 سارے کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں. بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی بدر کے میدان میں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ اگر یہ مٹھی پر تیرے ماننے والے، تیرا نام لینے والے، تیری توحید کا اعلان کرنے والے، اے اللہ تیرے آگے سجدہ کرنے والے، تیری وحدت کا اقرار کرنے والے، اے اللہ یہ مٹھی پر مسلمان اگر آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ تیری زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اور جانتے ہیں غزوہ بدر کے ان 313 صحابہ کرام کا تذکرہ مسلمانوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ، ان 313 صحابہ کرام کا ذکر ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے دھارمک گرنتھوں میں بھی اللہ کے نبی کے ان صحابہ کا ذکر خیر موجود ہے. وقت نہیں ہے، میں ایک منتر پڑھ کے صرف اس کا ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں، تفسیر میں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع میں. ہندو مذہب کی چار ویدوں کی مشہور کتابیں ہیں چار وید، ان چاروں ویدوں میں سے اتھر وید کا ادھیائے نمبر 30، سوکت نمبر 127، منتر نمبر 1, 2, 3 میں ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں.
انم جنو پشو دہراشم کبھیشتے تشریم سہسرانوتی چکورم آروشم شوتد مہے اشکرایت پرواہنو ودھو منتو دردشا وشمال تکنی جیدتی دیوائی شمانو پکرشہ ایشایشای مانہے شتم نشکان دشترجہ کریڑی شتان جربتام سہسرا دشمونا.
ترجمہ سنیں گے، اے لوگوں غور سے سنو، نراسن ایک ایسا مرد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. نراشن استوشیتے، نراشن کی بہت زیادہ استوتی کی جائے گی، بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، بہت زیادہ لوگ ان سے محبت کریں گے. آج مسلمان کا بچہ بچہ اپنے نبی سے محبت کرتا، ہر مسلمان چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، رسول اکرم سے محبت کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو مسلمان کی زبان پر کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور آ جاتا ہے، یہ مقام ہے نبی. تو اے لوگوں غور سے سنو، نراشن دنیا میں آئیں گے.
ادم جناؤ پشو کا نراشن پرستبش سے تشتیم سہسرا نوتیم چکورم آروشم یشو جدمہ.
اور ہم اپنے نبی کی، آخری نبی کی 60,090 دشمنوں کے بیچ میں رکشا کریں گے. 60,090 لوگوں کے بیچ سے ہمارا نبی سرکشت نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، 10-10 لوگ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں دروازے پر، مگر کوئی آپ کا بال بھی بانکا نہیں کر پاتا. اللہ نے کیسے بچایا اپنے نبی، اللہ کے نبی نے مٹی پھینکی ان کے اوپر، وہ جاگ کر بھی اندھے بن گئے، ان کی نظروں کے سامنے سے اللہ کے رسول نکل گئے، انہیں پتا نہیں چلا. اور علامہ ابن کثیر الکامل کے اندر لکھتے ہیں کہ پورے مکے کی آبادی اس وقت تقریباً 60,000 تھی. 60,090 دشمنوں کے بیچ میں ہم اپنے نبی کی رکشا کرتے ہیں. اشترا یسے پرواہنو، جس کی سواری اونٹ ہوگی.
ابھی آج میں موبائل پر پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے ہندو بھائی کا مضمون تھا انہوں نے کہا یہ مسلمان سب غلط غلط بات بولتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, کل کی اوتار ہیں. ارے کل کی اوتار کلیگ میں آئیں گے, کلیگ ختم ہونے کے بعد آئیں گے, اور ابھی تو کلیگ کے 6000 سال ہیں, ابھی تو 300,000 سال کتنے سال باقی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آخری نبی ابھی کئی لاکھ سال بعد آنے والا ہے تو اس زمانے میں وہ اونٹ کی سواری کریں گے؟ آج کے زمانے میں ایک معمولی سا منسٹر بھی ہوائی جہاز کی سیر کر رہا ہے. آج کے زمانے میں ایک معمولی سا منسٹر ہوائی جہاز کی سیر کر رہا ہے, اور آج سے کئی لاکھ سال بعد جب دنیا کی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی, آخری نبی آئیں گے اور اونٹ کی سواری کریں گے. مذاق بن جائے گا بھائی, مذاق بن جائے گا. یہاں اونٹ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ اس زمانے میں آئیں گے جب اونٹوں سے سواری کی جائے گی. اشپلا یسے پرواہیو ودھومنتو ردشا, ان کی 12 پتنیاں ہوں گی. ورشما رتسے نی جہیدتے, ان کی سواری اتنی اونچی ہوگی کہ آسمان سے چھو کر جا رہی ہوگی. فرشتوں کو بھی نیچے, فرشتے بھی ان کی سواری کے نیچے جھک رہے ہوں گے. یہاں اشارہ ہے براق کی طرح. اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو آپ براق پر سوار تھے, اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ براق کی جو سواری تھی اس کا ایک قدم وہاں تک پہنچتا تھا جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی تھی. تریڑی ایش ایشایا ماں مہیش شتم نشکان دشستر جہا, اللہ اپنے آخری نبی کو 100 سونے کے سکے دے گا. 100 سونے کے سکے سے مراد اللہ کے رسول کے وہ 100 صحابہ تھے جنہیں اصحاب سستہ کہا جاتا ہے, جنہیں اللہ کے نبی دین کی تعلیم دیا کرتے تھے, جو اللہ کے نبی کی مسجد میں رہ کر دین سیکھا کرتے تھے, جو غریب تھے پریشان تھے لیکن اللہ کے نبی کی نظر میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھی. دشسترا جہا, اور اللہ اپنے آخری نبی کو 10 ہار دے گا. 10 ہار سے مراد اللہ کے رسول کے وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں آپ نے دنیا میں جنتی کہا ہے, یعنی عشرہ مبشرہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد بن وقاص, سعید بن زید, حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف, کے ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے جنتی کہا, ان کی طرف اشارہ ہے. تریڑی شتان یربتان, اور 300 عربی گھوڑے دے گا. یہ وہی 300 عربی گھوڑے ہیں جو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ 300 صحابہ تھے, ان کی طرف اشارہ ہے. تریڑی شتان یربتان سہسرا دش گونان, اور اللہ اپنے آخری نبی کو 10,000 گائے دے گا. 10,000 گائے سے مراد فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 10,000 صحابہ کرام تھے, جو گائے سے بھی زیادہ سیدھے سادے تھے, کہ جنہوں نے ایک بھی ہتھیار نہیں چلایا, ایک آدمی کی بھی ہتیا نہیں کی گئی, صرف نبی کے اشارے پر یہ 10,000 صحابہ گائے سے بھی زیادہ سیدھے سادے تھے. میرے بھائیوں, تو 300 جو اصحاب بدر تھے ان کا ذکر ہندو مذہب کی کتاب اتھرویت میں بھی کیا گیا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ غزوہ بدر میں ایک ایسا موقع تھا کہ نبی دعا کر رہے کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی پر صحابہ ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, لہذا اس شعر کو بدل دینا چاہیے, اسلام زندہ ہوتا ہے غزوہ بدر کے بعد. کربلا سے, کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی وہ میرے بھائیوں اسلام کی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس وقت محفوظ تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا, لیکن غزوہ بدر کے موقع پر آپ دیکھیے کہ وہ چند مٹھی بھر صحابہ تھے, اگر اللہ نے ان کی مدد نہ کی ہوتی اور وہ ہلاک ہو گئے ہوتے تو نبی اکرم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا. غزوہ بدر میں باپ بیٹے سے مقابلہ کر رہا ہے, بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے, چچا بھتیجے سے لڑائی کر رہا ہے. صحابہ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ سامنے میرا باپ ہے, سامنے میرا بیٹا ہے, سامنے میرا بھتیجا ہے, کیوں
صحابہ نے جب ایمان قبول کر لیا تو سارے رشتے ناطے بعد میں آتے ہیں، اسلام کا نمبر پہلے آتا ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ اسلام اگر قبول کر لیا ہے تو اپنے سارے رشتوں کو قربان کر دو، ایک رشتہ جو ایمان کا رشتہ ہے وہ سروپری ہوگا، وہ سب سے اوپر ہوگا۔ تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کا ایک مطلب یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر۔ ایک آخری واقعہ بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ دولت، دولت کے پیچھے بھی آ جاتے جھانکتا ہے۔ دولت کے لیے ابھی ہمارے صلاح الدین خان صاحب جو آپ کے اس گاؤں کے پورو پردھان ہیں ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ آج حکومت کا کوئی بھی کام بغیر گھوس کے نہیں ہوتا، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک سب کا پیسہ سیٹ ہے اور ہر جگہ گھوس خوری، کرپشن اور بھرشٹاچار چرم سیما پر ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دولت کے لیے ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ اسپتالوں میں مریضوں کی کڈنیاں بیچی جا رہی ہیں، لاشوں سے چیزیں نکال کے لاشوں کا سودا ہو رہا ہے، کیوں؟ دولت کے لیے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لم تبا ثالثا، اگر انسان کے پاس سونے کے دو پہاڑ بھی آ جائیں تب بھی اسے تیسرے کی تمنا رہے۔ سونے کے دو پہاڑ بھی اگر آپ کو دے دیا جائے تو انسان اتنا لالچی ہے دولت کا کہ سوچے گا کہ تیسرا پہاڑ بھی میرے پاس آ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بڑی خطرناک بات بیان فرمائی کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب تک زندہ ہے اس کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا، اس کو اور چاہیے، اس کو اور چاہیے۔ لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی، ارب پتی ہے تو کھرب پتی۔ اس کے لالچ کی سیما کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحم فرمائے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور سے لوگوں کا یہی حال ہے، لالچی ہوتا ہے انسان دولت کا۔ مگر آئیے، صحابہ کرام کے اندر ایمان ایسا گھس چکا تھا، ان کے دلوں میں ایسا داخل ہو چکا تھا، اور اسلام میں پورے پورے ایسے داخل ہو چکے تھے کہ دولت بھی ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ان کی نظر تو سب سے بڑی دولت پر تھی، انہیں جنت چاہیے تھی، کسی بھی قیمت پر وہ جنت میں جانا چاہتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنا کھجوروں کا باغ بنا رہا ہوں اور اس باغ میں ایک دوسرے صحابی کا کھجور کا درخت بیچ میں آڑ بن رہا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ ان سے ایک بار اگر ریکویسٹ کر دیں کہ وہ اپنا وہ کھجور کا پیڑ مجھے دے دیں، مجھے بیچ دیں تاکہ میں اپنے کھجور کے باغ کو صحیح کر لوں، میرے کھجوروں کے باغ کو کے بیچ میں وہ کھجوروں کا پیڑ آ رہا ہے، اس کے بغیر میرے کھجوروں کا باغ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے بن نہیں پا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلوایا جن کا کھجور کا درخت جو ہے ان کے باغ میں بیچ میں رکاوٹ بن رہا تھا، آپ نے انہیں بلایا، آپ نے ان سے فرمایا، حدیث کے الفاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی صحابی نہیں تھے، منافق تھے، وہ کوئی منافق تھا وہ آدمی، اس لیے کہ رسول کا حکم کوئی صحابی ٹال نہیں سکتا۔ رسول نے اس آدمی سے کہا کہ تمہارے کھجور کا درخت ان کے باغ بنانے میں آڑ بن رہا ہے، تم ایک کام کرو کہ اپنا کھجور کا یہ درخت ان کو دے دو، ان کو دے دو، میں تمہیں جنت میں کھجوروں کے درخت کا وعدہ کرتا ہوں، تم ان کو اپنا دنیا میں یہ پیڑ دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو جنت میں کھجوروں کا پیڑ ملے گا۔ وہ آدمی بولا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا،
رسول نے حکم دیا کہ دے دو اور رسول نے وعدہ بھی کیا کہ تمہیں جنت میں اس کی جگہ کھجوروں کا درخت ملے گا, مگر اس آدمی نے انکار کر دیا. یہ بات اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت ابو دادا کو پتہ چلا. حضرت ابو دادا اس آدمی کے پاس گئے, کہا کہ بھائی ایک بات سنو گے میری؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس جو کھجور کا پیڑ ہے جو اللہ کے رسول تم سے مانگ رہے ہیں اور جس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک پیڑ دینے کے لیے تیار ہیں, کیا وہ پیڑ اپنا تم مجھے بیچو گے؟ اگر تم اپنا وہ پیڑ مجھے دے دو تو میں اپنا پورا ایک کھجوروں کے پیڑ کا بہت بڑا سا باغ ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا, خالی ایک پیڑ دے دو میں پورا باغ تمہیں دے دوں گا. وہ آدمی تیار ہو گیا, اور کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا پیڑ تمہیں دے دیتا ہوں کھجوروں کا اور میں تمہارا پورا باغ لے لیتا ہوں. حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول وہ پیڑ میں نے خرید لیا ہے, اب آپ اس صحابی کو دے دیجئے جن کے مکان کو بنانے میں یا جن کے باغ کو بنانے میں وہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کم من ازق غذاء لابی الدہداء فی الجنہ. اے ابو دہدا تم کتنے خوش نصیب ہو, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جنت میں تمہارے کھجوروں کے درخت کے کتنے بڑے بڑے کھوشے لٹک رہے ہیں, تمہارے کھجوروں کا درخت کتنا شاندار جنت میں میری نگاہیں اس پر جا رہی ہیں. اے ابو دہدا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کھجوروں کا درخت تیار کر دیا. مسند احمد کے الفاظ ہیں, حضرت ابو دہدا اپنے باغ میں آتے ہیں اور باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اے ام دہدا, اے میری بیوی اس باغ سے نکل جاؤ, یہ باغ میں نے اللہ کے جنت میں اللہ کے طرف سے کھجوروں کے ایک درخت کے بدلے میں نے بیچ دیا ہے. میری پیاری ماؤں اور بہنوں, حضرت ام دہدا صحابی رسول کی بیوی ایک عورت تھی. کہتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے, عورت کم عقل ہوتی ہے, عورت ناقص العقل ہوتی ہے, عورت کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی, مگر میں کہتا ہوں کہ اگر عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے, عورت کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, عورت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو وہی عورت فاطمہ زہرا بھی بن سکتی ہے, وہی عورت خدیجۃ الکبریٰ بھی بن سکتی ہے, وہی عورت عائشہ صدیقہ بھی بن سکتی ہے. حضرت ام دہدا کہتی ہے کہ اے میرے شوہر, اگر اس باغ کے بدلے میں آپ نے جنت میں کھجوروں کا ایک درخت لیا ہے تب تو بڑا فائدے کا سودا آپ نے کیا ہے, اور فوراً اس باغ سے نکل جاتی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ تھے صحابہ کرام اور یہ تھی صحابیات کہ جنہوں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی اور اپنی پوری دولت کو اسلام کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اور جنت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی. یہ بکھری بکھری باتیں تھی اسلام کے تعلق سے کہ کس طریقے سے اسلام کے اندر ہمیں اور آپ کو پورے طور پر داخل ہونا چاہیے. آخر میں خلاصے کے طور پر میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں, ہمارے اور آپ کے لیے مکمل اسلام میں داخل ہونے کے لیے اگر نمونہ اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے وہ اسلام لائے, ان کے جیسا ایمان اگر ہم لے آئیں اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں سمو لیا, اگر ہم بھی اپنے دل میں پیدا کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. آئیے رات کے اس وقت میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہم سب کو اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین آج کی اس مجلس کو جن لوگوں نے سجایا ہے, جن لوگوں نے آج کے اس جلسے کا انتظام کیا ہے اور جو بھی کوشش کی ہے, اے اللہ تو ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اے اللہ جب یہاں سے اٹھیں تو اے اللہ سب کے سارے گناہوں کی تو بخشش فرما دے. اے اللہ ہماری تمام بیماریوں سے ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں, اے اللہ آج ہمارے قانون شریعت کے ساتھ جو ہے دخل اندازی کی کوششیں ہو رہی ہیں, اے اللہ اس طریقے کی تمام کوششوں کو تو ناکام کر دے. اے اللہ اسی بہانے
پورے ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مل کر تھامنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے دو بھائی جو ہمارے مسلک کے تعلق سے، ہمارے منہج کے تعلق سے، ہماری دعوت کے تعلق سے غلط فہمیوں کے شکار ہیں، ان کو بہکایا گیا ہے، ان کو گمراہ کیا گیا ہے، ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمیوں میں ڈالا گیا ہے، اے اللہ انہیں کتاب و سنت کے صحیح مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو ہماری آنکھوں کو، ہماری آنکھوں کو قبلہ اول میں، قبلہ اول میں دو رکعت نماز پڑھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ اپنے قبلہ اول میں ہم دو رکعت نماز ادا کر سکیں. اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی کسی بھی علاقے میں مسلمان ہیں اے اللہ تو ان کی نصرت اور تعین فرما. اے اللہ سیریا کے اندر برے حالات ہیں، یمن کے اندر برے حالات ہیں، سعودی عرب پر بھی اب دشمنوں کی نگاہیں، اے اللہ تو اہل توحید کی ہر جگہ حفاظت فرما. اے اللہ اسلام پر چلنے والوں کی حفاظت فرما، اسلام کے دشمنوں کو بھی اس کو نابود کر دے. رب العالمین ہم سب تمام مسلمانوں کو جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. شیخ نے بہت ہی مدلل اور مفصل ہمارے سامنے پیش کی. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو